مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا قدینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا قدینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ، 1433 میں ہجری کے ماہ شیخ عبد القادر ربیع الآخر کی آج تیسری شب ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور یہ عام طور پہ ہر ہفتے کو بعد عشاء فیضان مدینہ میں ہوا کرتا ہے۔ آج الحمدللہ ہمارا یہ مدنی مذاکرہ مسجدوں کے ائمہ کرام، مؤذنین اور خادمین، نیز مسجد کی کمیٹیوں کا ہے۔ قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو، اپنے ثواب میں اضافے کے لیے آئیے مزید اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں، تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں کیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا، اپنا موبائل فون بند رکھوں گا، نہ کسی کو فون کروں گا، نہ کسی کا فون وصول کروں گا، نہ میسج کروں گا، نہ میسج پڑھوں گا، بلکہ چیک بھی نہیں کروں گا کہ کس کس کا فون یا میسج آیا ہے۔ کہ اس طرح بھی یہ کہ آپ ہو سکتا ہے کہ مدنی مذاکرے میں کسی غفلت کا شکار ہوں اور ہاں کا نہ اور نہ کا ہاں سمجھ میں آئے، حلال کا حرام اور حرام کا حلال آپ سمجھ بیٹھے، تو اس لیے یکسوئی کے ساتھ آپ نے سننا ہے، ٹیک لگا کر بھی نہ بیٹھے کہ اس سے بھی غفلت ہوتی ہے۔ تو نیت کیجئے، کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. اس دوران بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. مزید اپنے لیے بھی نیتیں کچھ بڑھاتا ہوں. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اپنے رب عز و جل کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا. بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغو عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، کی پیروی کروں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب ایصال ثواب کرتا ہوں برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بطفیل رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً جملہ شہیدان و اسیران کربلا، تمام اہل بیت اطہار، ہمارے امام اعظم غوث اعظم غریب نواز خواجہ بہاءالدین نقشبندی شیخ شہاب الدین سہروردی، سیدنا امام غزالی، میرے آقا اعلی حضرت صدر الشریعہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان نعیمی، مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق، بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً دعوت اسلامی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینے والے، یعنی وقف مدینہ 25 ماہ 12 ماہ کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں یک مشت سفر کرنے والے، ہر ماہ پابندی سے 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے، مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر ماہ جمع کروانے والے اور والیاں، مدنی برقع پہننے والیاں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلاۃ و سنت کے عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کسی تعریف اور تعارف کے محتاج نہیں. پوری دنیا میں آج صلاۃ و سنت کے پروگرام کو بحسن خوبی کے ساتھ دعوت اسلامی انجام دے رہی ہے. اس تحریک نے لاکھوں نوجوانوں کو قرآن و سنت کی طرف راغب کیا، بگڑے ہوئے انسانوں کو صراط مستقیم دکھائی، اور اس سلسلے میں دعوت اسلامی نے ہر پہلو کو اپنایا. چنانچہ کتابوں کی شکل میں، تقریروں کی شکل میں، اور اس طریقے سے دعوت اسلامی نے الیکٹرانک میڈیا کو بھی قرآن و سنت کی تبلیغ کے لیے استعمال کیا. یقیناً دعوت اسلامی نے جو الیکٹرانک میڈیا کا نام مدنی چینل رکھا، اس مناسبت سے یہ نام اپنے اسم با مسمہ ہے. جیسا کہ مدنی چینل نام ہے، ایسا ہی اس کا کام بھی ہے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام قاری محمد ایوب صدیقی، میں لندن میں 120-124 بارکنگ روڈ، جو مسجد ہے جامعہ محی اسلام صدیقیہ، اس کا امام بھی ہوں اور مدرس بھی ہوں. رب کائنات کا انتہائی کرم، اس کی مہربانی اور اس کا فضل ہے، اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ یہ اس جدید دور میں، لوگ کہتے ہیں کہ دور جدید ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دور جتنا جدید ہوتا جا رہا ہے اتنی ہی شیطانیت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. لیکن اس شیطانیت کے دور میں جس طرح ایک مرد مجاہد نے آ کے پوری کائنات کے اندر ایک چراغ روشن کیا ہے، یقیناً وہ قابل تحسین ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کی عمر اللہ تعالیٰ لمبی اور ان کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، اور ان کا جو کاروان، ان کا جو سلسلہ ہے، جو رواں دواں ہے، اللہ صبح قیامت تک اس کو اسی طرح جاری و ساری رکھے۔ الیاس قادری صاحب مدظ اللہ علی ان کی خوش نصیبی ہے، اس لیے کہ جب رب کا کرم ہو اپنے حبیب کے صدقے میں تو پھر کامیابیاں ملتی ہیں۔ اس لیے کامیابی ملتی ہے کہ وہ خود انسان ایسے ہیں جن کی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے انہوں نے وقف کر رکھی ہے، اور ان کو جو جماعت ملی ہے الحمدللہ وہ ایک ایسی بے لوس جماعت ہے کہ جو نہ کسی کی ڈیمانڈ نہیں ہے، ان کا صرف اور صرف کام یہ ہے اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جھنڈے کو بلند کرنا۔ تو اس سے بڑی بات نہیں کہ وہ اتنا مختصر عرصے میں، میں یہ کہوں گا پوری دنیا میں چھا جانا، جس طرح وہ اپنے کلامی بھی کہتے ہیں، ہمارے یہ دعوت اسلامی والے ہمارے جو بھائی ہیں، کہ دھوم مچا دی ہے، تو یقیناً ایسی دھوم مچی ہے کہ بعض امام ہمارے ایسے بھی ہیں، میں بغیر کسی ہیزیٹیشن کی یہ بات کہوں گا کہ جو وقت کے بھی پابند نہیں ہیں، نمازوں کا بھی کوئی خیال نہیں رکھتے، اور مسجدوں کو بالکل وہ ایک عجیب اپنی کاموں میں لگے رہتے ہیں، دل ہوا تو آ جاتے ہیں، دل نہیں ہے تو وہ گرمی بیٹھے رہتے ہیں، جہاں پہ کمیٹیاں تھوڑی کمزور ہیں خاص طور پر وہاں۔ تو حضرت میں ایسے اماموں کے بارے میں بھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایسے لوگ جو کہ ہدایت میں تو سمجھتا ہوں کہ عالم جن کو کہا گیا کہ جن کے پاس علم ہوتا ہے، تو علم ہونے کے باوجود یہ لوگ اگر صراط مستقیم کو چھوڑتے ہیں تو اس کے جو ہے وہ رزق میں کیا فرق آتا ہے، اس کی جو کمائی ہے۔ تو ایسے اماموں کے بارے میں بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ آپ ضرور بتائیں۔
جس امام نے اجارہ کیا ہوا ہے، نے وہ ایک طرح سے ملازمت ہے اس کی، اجارہ کیا ہے اس نے، تو اب اگر وہ عرف و عادت سے ہٹ کر نمازوں میں چھٹیاں کرتا ہے تو جتنی وہ چھٹیاں کرتا نا، اتنی چھٹیوں کی تنخواہ کمیٹی پر واجب ہے کہ وہ کٹوتی کرے، اور امام کے لیے اتنی تنخواہ لینا حرام ہے۔ اب وہ چاہے امام ہو، چاہے خطیب ہو، چاہے عالم ہو، چاہے غیر عالم ہو، چاہے پیر ہو، چاہے مرید ہو، چاہے دنیا داری کی کوئی نوکری کرتا ہو، یہ سب کے لیے اصول موجود ہے کہ جس کام کا اجارہ کیا نا، اس کام کو پورا کرنا یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر عرف و عادت سے ہٹ کر وہ کسی دن چھٹی کرے گا یا کام میں کوتاہی کرے گا، جان بوجھ کر آہستہ سے کام کرے گا، جتنا جیسے کہ اگر وہ کاریگر ہے اور جتنا وہ کر سکتا ہے جس کا اس کو طے ہوا ہے اجارے میں، وہ سستی کر کے وہ اگر اس کام میں بھی کوتاہی کرے گا تو جتنی کوتاہی کرے گا اتنی کٹوتی اس کے لیے کروانا واجب ہو جائے گا، ورنہ اتنے حصے کی تنخواہ جو ہے نا اس کے لیے شرن حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہوگی۔ سارے اماموں کو بھی ہمارے اس پر غور کرنا چاہیے کہ بعض ائمہ کرام واقعی انہوں نے درست فرمایا قاری صاحب نے کہ بہت چھٹیاں مارتے ہیں، اب چاہے وہ دعوت اسلامی والے ہوں، چاہے دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کرنے کے لیے وہ چھٹیاں کرتے ہوں، چاہے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے چھٹیاں کرتے ہوں، کمیٹی کی اجازت کافی نہیں ہے، کمیٹی اپنے پلے سے تنخواہ نہیں دیتی، وہ چندے سے دیتی ہے۔ ہاں یہ صورت ضرور ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو امام کو اپنی جیب سے پوری تنخواہ دیتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اجتماع میں جائیں، آپ قافلوں میں سفر کریں، آپ ادھر جائیں ادھر جائیں، جتنی چاہے چھٹی کریں، جب چاہے نماز پڑھا دیں، میں آپ کو اتنی خدمت کر دیا کروں گا، وہ ایک اس کی صورت بن سکتی ہے، جبکہ مجہول نہ چلی جائے، مجہول کے حکم میں نہ آتی ہو، تو وہ جو نجی طور پہ تنخواہ دیتا نا وہ چھٹیاں دے سکتا ہے۔ لیکن یہاں بھی اس پہلو پر امام کو غور کرنا ہوگا کہ عوام کو نہیں پتا ہوتا کہ ایک فرد تنخواہ دے رہا ہے، اگر امام چھٹیاں کرے گا شرن اس کے لیے جائز صحیح کہ وہ ایک آدمی تنخواہ دے رہا ہے اور تنخواہ دینے والے نے اجازت دے رکھی ہے، لیکن امام کا یہ فعل جو ہے وہ تنفیر عوام کا باعث ہوگا، لوگ باتیں بنائیں گے اور اس امام کی غیبتیں کریں گے، برائیاں کریں گے، کمیٹی کو برا بھلا بولیں گے کہ دیکھو کیسا امام رکھا ہے، جب دیکھو یہ غائب ہوتا ہے، جب دیکھو غائب ہوتا ہے، جمعے تک کی چھٹی کر دیتا ہے، صاحب فلاں موقع پر تو عید پہ بھی وہ غائب تھا، تو اس طرح لوگ جو اس امام کی مخالفت کریں گے پھر اس امام کا وعظ یا بیان وہ بے اثر رہے گا کہ لوگ اس کا اثر زیادہ لیں گے نہیں کیونکہ اس کے بارے میں یہ لوگ بدگمان ہوں گے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی حدیث ہے کہ ان باتوں سے بچو جو کانوں کو بری لگیں. تو اس لیے امام چاہے کسی کی جیب سے تنخواہ لیتا ہو چاہے فی سبیل اللہ نماز پڑھاتا ہو اس کو ڈیوٹی پوری دینی چاہیے تاکہ تنفیر عوام سے بھی بچے. اور ناجائز والی صورت میں پہلے عرض کر چکا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ آپ نے جو بھی ارشاد فرمایا کہ اس طرح امام کا تنخواہ لینا اور اس کا دینا یہ سب کے, تو اگر آج مسئلہ آپ نے جیسے بیان کیا ہو سکتا ہے کہ کسی نے آج ہی آپ سے یہ مسئلہ سنا یا سیکھا یا سمجھا ہو, اب اس سے پہلے جو لے چکا اب اس کے لیے کیا آپ کے نزدیک اس کا حل ہے؟
اس کے لیے یہی حل ہے اس کا کہ جتنی رقم اس نے آج تک اس طرح لی ہے وہ رقم کا حساب کرے, یاد نہیں ہے تو ظن غالب کرے کہ کتنی لی ہے, اور اتنی رقم وہ مسجد کی انتظامیہ کو لوٹا دے. مثال کے طور پر اس کی تنخواہ سے وہ اس کی کٹوتی کی رقم ہر بار اتنی چھٹیاں کرتا رہا کہ 500 روپے کی جیسے بنتی ہے کٹوتی, اب وہ 10 سال تک اس نے یہ تنخواہ لیتا رہا ہے تو وہ 10 سال تک کی 500 روپے ماہانہ تو 6000 بنے گی سالانہ, تو 10 سال کی بنے گی 60,000, تو 60,000 روپے اس کو چاہیے کہ وہ انتظامیہ کو پیش کرے. اور توبہ بھی کرے کیونکہ اس نے وہ شرن بھی ایک گناہ کیا کہ اجارے پر وہ اس نے پابندی نہیں کی. کمیٹی بھی توبہ کرے اس لیے کہ کمیٹی نے تنخواہ دی کیوں, کمیٹی پر واجب تھا کہ تنخواہ کاٹے. کمیٹیاں بھی بیچاریاں جو ہیں کمیٹی والے ان کو بھی معلومات نہیں ہوتی مسائل کی, تو وہ اس طرح بعض اوقات امام ان سے دوستی کر لیتا ہے تو وہ دوستی یاری دوستی میں وہ چھٹیاں ہوتی رہتی ہیں, اور اس طرح یہ کمیٹی والے بھی قوم کے چندے کا مس یوز کر کے غلط استعمال کر کے گناہگار ہوتے رہتے ہیں. ایک ایک پیسے کے یہ امین ہیں, اگر یہ چندے کا مس یوز کریں گے غلط استعمال کریں گے تو ان کے لیے بڑا وبال ہے. یعنی اس کی توبہ بھی کافی نہیں ہے, بلکہ چندے کا تو اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اگر چندہ کسی کا دیا ہوا غلط استعمال کر لیا تو اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اپنی جیب سے اتنا چندہ ڈال دے, بلکہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جس نے چندہ دیا اس سے رجوع کرے کہ بھائی میں نے آپ کا چندہ جو ہے وہ مس یوز کر دیا غلط استعمال کر دیا, تو اب آپ جیسا بولو میں کرنے کے لیے تیار ہوں, میں آپ کو جیب سے وہ رقم لوٹا دیتا ہوں. اب وہ اگر چندہ دینے والا کہے کہ کوئی بات نہیں میں نے آپ کو معاف کیا تو معاف ہو جائے گا, اور اگر وہ چاہے تو وہ آپ سے وصول کر لے گا کہ وہ لے گا, تو پھر اس کو آپ برا بلا بولیں گے کہ یہ کنجوس ہے اس نے میں نے تو صلاح کی تو لے لیا, تو پھر گناہ کروں گے. کیونکہ چندہ دینے پر دینے والے کے کی ملک پر باقی رہتا ہے چندہ, وہ وکیل القبض کے پھر الگ مسائل ہیں, ان کی تفصیلات پڑھنی چاہیے تمام کمیٹی والوں کو. اور اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی ایک مختصر سی کتاب ہے چندے کے بارے میں سوال جواب, یہ آپ حدیثیتاً حاصل کر لیجئے اور اس کو ضرور پڑھیے, اول تا آخر پڑھیے, ایک بار پڑھیے دو بار پڑھیے, نہیں سمجھ میں آئے تو اپنے امام صاحب اگر وہ عالم ہیں یا معلومات رکھتے ہیں سلجھے ہوئے ہیں معلومات والے تو ان سے سمجھ لیجئے, پھر بھی سمجھ نہ آئے تو دارالافتاء اہل سنت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے, دارالافتاء اہل سنت سے آپ رجوع کیجئے. دنیا میں یہاں بھی وہ ٹیلی فون پر رابطہ ہو سکتا ہے, ای میل کے ذریعے رابطہ ہو سکتا ہے, بائی پوسٹ آپ رابطہ کر سکتے ہیں, سوالات قائم کر کے آپ جوابات طلب کر سکتے ہیں, تو اس لیے کوشش کیجئے. تم تمام کمیٹی والوں کو میری درخواست ہے اور جو جو سماجی ادارے بھی ہیں ان کے لیے بھی، جو بھی چندوں سے جن کا واسطہ پڑتا نا، یہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں اور یہ مسئلہ بھی ذہن رکھیں کہ حسب حال سب پر مسائل سیکھنا فرض ہوتا ہے، ضروری مسائل. تو جن کو چندوں سے واسطہ پڑتا ہے جیسے کمیٹی، تو اس کے لیے فرض ہے کہ اس کو چندے کے مسائل پتا ہوں، ورنہ چندے کا مس یوز کمیٹیاں بہت کرتی ہیں، بہت غلط استعمال کرتی ہیں بے انتہا. یہ آخرت میں کیا جواب دیں گے؟
اپنی ذات کے لیے تھوڑی استعمال کرتی ہیں، مطلب کوئی ایسے آپ کتنے لوگ کمیٹی والوں کو جانتے ہیں کہ جو اس کمیٹی کا پیسہ اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ کوئی امام صاحب یا کوئی پریشانی یا کوئی اس طرح یا اور کوئی ایسے عام ہوتے ہیں اس پر خرچ کرتے ہیں. تو کوئی بھی آپ کمیٹی والوں کو پوچھو گے تو اس کو بولیں گے کہ یار یہ آپ نے غلط خرچ کر دیا، تو وہ تھوڑی کو بولے گا کہ میں نے اپنی ذات پر خرچ کیا، اور میں نے تو صحیح خرچ کیا ہے، بےچارے غریب لوگ ہوتے تھے، ضرورت مند تھے، میری سمجھ میں آیا میں نے دے دیا، لوگ چندہ دیتے ہم لوگوں کو تو میری سمجھ میں آتا، تو میں کیا اپنی سمجھ کے مطابق میری مسجد کا چندہ میں خرچ نہیں کر سکتا؟
یعنی یہ کہ میں نے اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، مین نقطہ آپ کا یہ تھا سوال کا. تو اب اگر کوئی کسی کی جیب کاٹے مالدار آدمی کی، اپنی ذات کے لیے نہ کاٹے، کسی بیوہ کی بچی کو شادی کروانے کے لیے یا کسی بے روزگار قرض دار کی مدد کرنے کے لیے مالدار کی جیب کاٹ لے اور اس کی یا اس سے پیسے چھین لے، کسی طرح بھی حاصل کر لے، اور بولے میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا، میں اس کو میں فلاں غریب کو دے دوں، اور واقعی وہ اس غریب کو یا اس بیوہ کو دے بھی دیتا ہے، تو شریعت کو تو بعد میں ہم پوچھتے ہیں کیا یہ دنیا کے پولیس والے اس کو چھوڑ دیں گے؟ ظاہر دنیا کے پولیس والے بھی نہیں چھوڑیں گے اس کو، جج بھی اس کی یہ دلیل نہیں مانے گا، شریعت تو یقیناً نہیں مانے گی، شریعت کے نزدیک اس کی اجازت ہے ہی نہیں، بلکہ یہ گناہ ہے. چندے کا استعمال جو اس کے مد میں لیا گیا اسی میں خرچ کرنا واجب ہے، مد سے ہٹ کر خرچ کرے گا تو گناہگار ہوگا. مد معنی عنوان، یعنی جس مقصد کے لیا. اب مثال کے طور پر گیارہویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، غوث پاک کی گیارہویں. اب اگر کوئی کسی سے چندہ لے کے میں وہ گیارہویں شریف کا جلسہ کروں گا، گیارہویں شریف کے جلسے کے لیے اس نے چندہ کیا، اب کچھ رقم بچ گئی، تو اب اس کو یہ بولے کہ چلو میں یار وہ مسجد میں ڈال دیتا ہوں، مسجد میں نہیں ڈال سکتا، مدرسے میں دے دوں، مدرسے میں نہیں دے سکتا، فلاں غریب کو دے دوں، نہیں دے سکتا. تو اب کیا کرے اس چندے کا؟ گیارہویں شریف کا وہ بچا ہوا چندہ جو ہے وہ اسی کو لوٹانا ہوگا جس سے اس نے لیا ہے، یا اس سے اجازت لینی پڑے گی کہ بھائی یہ آپ لوگوں سے میں نے چندہ تھوڑا تھوڑا لیا تھا، جیسے اب اس میں کچھ بچ گیا، پتہ نہیں کس کا کتنا بچا ہے، یہ رقم بچی ہوئی، ایک ایک سے اس کو پوچھنا پڑے گا یہ رقم بچی ہوئی ہے میں اس کا کیا کروں، آپ بولو تو میں فلاں مسجد میں دے دوں، یا اس سے اجازت لینی پڑے گی کہ بھائی یہ آپ لوگوں سے میں نے چندہ تھوڑا تھوڑا لیا تھا، جیسے اب اس میں کچھ بچ گیا، پتہ نہیں کس کا کتنا بچا ہے، یہ رقم بچی ہوئی، ایک ایک سے اس کو پوچھنا پڑے گا یہ رقم بچی ہوئی ہے میں اس کا کیا کروں، آپ بولو تو میں فلاں مسجد میں دے دوں. تو اگر وہ بولتے ہیں کہ آپ فلاں مسجد میں دے دو، تو اسی فلاں مسجد میں آپ دے دیں، آپ مدرسے میں نہیں دیں گے، کیونکہ اجازت آپ نے مسجد کی لی ہے، اور وہ بھی مسجد بھی آپ نے متعین کر دی کہ فلاں مسجد، میں غوثیہ مسجد میں دوں گا، تو اب غوثیہ مسجد میں ہی دینا ہوگا. اب آپ بولو کہ نہیں نہیں میں مدینہ مسجد میں دے آتا ہوں، فیضان مدینہ میں دے آتا ہوں، نہیں، اب غوثیہ مسجد میں دے دیں، کیونکہ اجازت آپ نے غوثیہ مسجد کی لی ہے. تو اس لیے چندہ لیتے وقت اس کے محتاط الفاظ بھی، اس چندے کے بارے میں سوال جواب کی جو کتاب ہے نا، اس میں ہم نے لکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح چندے جس سے چندہ لے اس کو کہے. صرف گیارہویں کے لیے لے ہی کیوں، جو مطلب یہ مسائل کھڑے ہوں بچ جائے، تو یا تو یہ اس کو کہہ دے کہ اگر رقم بچ گئی، اور ایک ایک کو کہنا پڑے گا جس جس سے لیا. ہاں اگر یہ طے ہے کہ جس سے لیا اس کا اسی کام میں خرچ ہو جائے گا، بچنا ہی نہیں ہے، تو نہیں کہا تو حرج نہیں ہے، ورنہ یہ کہ آپ آزمائش میں پڑیں گے. تو اس سے یہ کہے کہ میں لے تو گیارہویں شریف کے جلسے کے لیے رہا ہوں، اگر بچ گیا تو میں مسجد میں دے دوں گا یا کسی بھی نیک کام میں خرچ کر دوں گا، وہ اجازت دے دیں گے، مسئلہ حل ہے آپ کا. زیادہ دشواری نہیں ہوگی، مگر ایک ایک کو کہنا پڑے گا، اور جس کو کہنا بھول گئے تو پھر اس کا الگ رکھیں، پہلے اس کا گیارہویں شریف کے جلسے میں ڈال دیں تاکہ وہ آپ کے لیے وہ پھر اجازت کے اور مسائل نہ ہوں۔ تو اس طرح کی خطائیں بہت کرتے ہیں ہمارے مسلمان، ہمارے عیسائی بھائی، اور آئمہ کرام بھی بعض اوقات چوک جاتے ہیں، اہل علم حضرات کی بھی توجہ میں بسا اوقات یہ مسائل نہیں ہوتے۔ تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ مہربانی کر کے پہلی فرصت میں چندے کے بارے میں سوال جواب یہ کتاب ضرور پڑھ لیجئے، آپ کو اشکالات پیدا ہوں تو آپ بلا تکلف اشکالات کی فہرست بنائیں اور دارالافتاء اہل سنت کو آپ پیش کر دیں انشاءاللہ عز و جل۔ دارالافتاء اہل سنت جو کہ آپ کا اپنا ہے، دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے، تو یہ آپ کا دارالافتاء اہل سنت انشاءاللہ عز و جل آپ کی رہنمائی کرے گا۔ جن کو یہ کتاب نہیں مل سکتی جن ممالک میں آپ سن رہے ہیں تو آپ مایوس نہ ہو، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر اس کتاب کو آپ دیکھ سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، چندے کے بارے میں سوال جواب، تو یہ آپ اپنی انٹرنیٹ پر اس کا مطالعہ کر لیں یا پرنٹ نکال لیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عز و جل چغل خور چغل خور لگا رہے گا عز و جل، سجا رہے گا انشاءاللہ عز و جل، عز و جل جاری رہے گی ماشاء اللہ۔ ان نے ماشاء اللہ انشاء اللہ کہہ رہا تھا، انشاء اللہ، جبکہ عوام بلکہ بعض خواص انشاء اللہ وہ الف بالکل کھا جاتے ہیں تو غلط ہو جاتا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ نہیں، انشاء اللہ ماشاء اللہ، تو یہ جو عادت پڑی ہوئی ہے نا یہ بدلنی پڑے گی، اس کے لیے رٹا لگانا پڑے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورا نہیں پڑھتے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پڑھتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ سب غلط ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا، اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا پڑے گا، خوب رٹا لگانا پڑے گا، ہم کیسے لوگ ہیں کہ اللہ کا نام نہیں لے آتا، وہ جلدی ہوتی ہے نا کھانے میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھی جاتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح پڑھ کے گزر جاتے، تو یہ تو بالکل ماجون مرکب بن گیا، یہ کیا مطلب، اللہ کا نام تو لیا نہیں، بسم اللہ تو پڑھی نہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بالکل یعنی کہ اس کے صحیح مخارج کے ساتھ اس کو پڑھنا ہوگا، تب جا کر یہ پڑھنا کہلائے گا اور اس پر ثواب کا ترتب ہوگا، ورنہ پھر ثواب کا ملے گا، بلکہ فساد معنی کا پورا اندیشہ اور محمل تو یقینی بگڑی گئے معنی، مطلب یعنی کہ محمل اس کو بولتے کہ جس کے معنی سمجھ میں ہی نہ آئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
توبوا الى الله
استغفر الله
صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد۔
ابا یہ ماشاء اللہ بھی یہ صحیح ہے، مدنی منوں نے جو نعرہ لگایا کیا ہی وہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا اگر یہ ہمارے جو ائمہ مساجد ہیں اگر یہ بھی اگر بالخصوص اپنے جمعہ کے بیان میں اگر لگا دے تو زوردار نعرہ
اب بھی لگا دیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غیبت کے خلاف نہیں ہمارے امام صاحب؟
نہیں یہ تو عوام کو سکھانے کے لیے، کیونکہ جو ان کے پاس بھی جو عوام نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوتی ہے، اگر یوں مسجد ہر مسجد میں اگر غیبت کے خلاف نعرہ شروع ہو جائے نا،
غیبت کو پناہ دینی نہیں چاہیے اسے، غیبت نے ہمارا بالکل یعنی کہ وہ خاندان کے خاندان اجاڑ کے رکھ دیا۔ تو واقعی آپ کا مشورہ مناسب ہے کہ ہمارے ائمہ کرام، یہ غلط تلفظ ہے، ائمہ کرام نہیں ہے، ائمہ کرام آزان، یہ عام طور پہ کہتے ہیں آزان، آزان تو اذن کی جمع ہے، اذن معنی کان، تو آزان یہ کان کی جمع ہو جاتی ہے، اذان الف پر زبر ہے، اور اسی طرح آئمہ نہیں بلکہ ائمہ، الف پر زبر ہے، مد نہیں ہے، تو ہمارے ائمہ کرام جو ہیں یہ واقعی اگر غیبت کے خلاف سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں تو ان کے مساجد میں امن ہو جائے گا، ان کے محلوں میں امن ہو جائے گا انشاءاللہ، پھر کوشش کریں انشاءاللہ. چلیے آپ ذرا للکار دیں غیبت کو، ان کو پتہ چل جائے گا امام صاحبان کو کہ غیبت کو کس طرح للکار آ جاتا ہے.
تیاری ہے نا؟
انشاءاللہ
غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے
انشاءاللہ.
محبتوں کے
کفل
مدین
لگا رہے گا
انشاءاللہ، کفل مدین
لگا رہے گا
انشاءاللہ، کفل مدینہ
لگا رہے گا
انشاءاللہ، سر پہ امامہ
سجا رہے گا،
رخ پہ داری
سجی رہے گی،
سر پر زلفیں
سجی رہے گی،
اکثر نظریں
رکی رہے گی،
حیا سے نظریں انشاءاللہ، شیطان کے خلاف جنگ
جاری رہے گی،
مسجد بھرو تحریک
جاری رہے گی،
مسجد بھرو تحریک
جاری رہے گی،
مسجد بھرو تحریک
جاری رہے گی
انشاءاللہ عز وجل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمدللہ صلاۃ و سنت کی پوری دنیا میں سب سے بڑی تحریک دعوت اسلامی. در حقیقت دعوت اسلامی یہ وہ تحریک ہے، یہ وہ سلسلہ ہے جو سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجیری اجمیری رحمت اللہ علیہ نے جس سلسلے کو شروع کر کے جہاں تک اس فیض کو عام فرمایا تھا، اس سلسلے کو کما حقہ صحیح معنی میں پوری دنیا میں اس وقت اگر سلطان الہند کے پیغام کو پہنچانے والی کوئی تحریک ہے تو وہ دعوت اسلامی ہے. اور ہمارے اکابرین نے جو ہمیں درس دیا ہے اس درس کا یہ وہ نمونہ ہے جس کی مثال فی زمانہ کہیں نہیں ملتی. دعوت اسلامی ہمارے بزرگوں کی تعلیمات اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سنت مبارکہ کو زندہ کرنے میں وہ کلیدی کردار ادا فرما رہی ہے جو شاید اب سے پہلے ہم نے کہیں نہیں پایا ہے. اور یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے کہ پہلے کچھ لوگ سنت پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے تھے، اب لوگوں کی ایک خطیر تعداد اس سلسلے کو عام کرنے میں کوشاں ہیں. اور دعوت اسلامی کے تحت جو مدنی چینل کا انعقاد کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا کام ہے اور اتنا عظیم کام ہے کہ اس کام کے ذریعے لا تعداد بے نمازی نمازی بن رہے ہیں، لا تعداد بے ایمان ایمان کی دولت سے فیض یاب ہو رہے ہیں، اور وہ حضرات جو اپنے بہت ساری مصروفیات کی بنا پر دین نہیں سیکھ سکتے ہیں، ان کے لیے دین سیکھنے کا سب سے اعلیٰ اور سب سے آسان اور سب سے سہل طریقہ جو وہ یہ ہے کہ وہ مدنی چینل سے وابستگی اختیار کریں اور اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر اس کے پروگرام کو پوری توجہ سے دیکھیں، سیکھیں، سمجھیں، اور اپنی دنیا اور عاقبت اور اپنا خاتمہ اور اپنے اخروی زندگی کو اعلیٰ طریقے سے استوار کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام غلام محمد الیاس اتاری، کراچی سے عرض کر رہا ہوں. امیر السنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، بعض مساجدوں میں کمیٹی کے حضرات اور دیگر شخصیات کا مسجد کے خادمین اسلامی بھائیوں سے انداز گفتگو درست نہیں ہوتا، جبکہ یہ حضرات مسجد کے علاوہ بھی اپنے ذاتی کام کرواتے ہیں. ان حضرات کو خادمین کے ساتھ کس انداز میں پیش آنا چاہیے؟ ارشاد فرمائیے. جزاک اللہ خیرا.
ہاں، یہ واقعی خادم جو مسجد کا ہوتا ہے نا، یہ مظلوم طبقہ ہے. عموماً خادموں کے ساتھ مسجد میں، یعنی کہ بہت ہی بیچارہ خادم جو ہوتا ہے نا، وہ بہت گرا ہوا مانا جاتا ہے. مسجد کے خادم بالکل یعنی کہ ایک لو کوالٹی اس کی مانی جاتی ہے لو کیٹیگری، حالانکہ ایسا نہیں ہے. مسجد کی خدمت تو سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی، اور بھی مسجد کے بڑے بڑے بزرگوں نے خدمتیں کی ہیں، لیکن اب یہ نازک دور ہے. مسجد کا خادم بھی معظم ہے، قابل احترام ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کا اپنی جگہ پر احترام ہوتا ہے، تو اس کا بھی ہے. بلا اجازت شرعی اگر اس پر شدت کرتا ہے کوئی، چاہے وہ امام ہو چاہے خطیب ہو یا کوئی انتظامیہ کا فرد ہو، تو وہ ظاہر گناہگار ہے کہ اس کو اگر ایزا دیتا ہے. تو یہ حدیث پاک مطلق ہے، من آذا مسلمن فقد آذانی، من آذانی فقد آذ اللہ، یعنی جس نے کسی مسلمان کو ایزا دی اس نے مجھے ایزا دی، اور جس نے مجھے ایزا دی اس نے اللہ کو ایزا دی. تو اگر کسی خادم کو واقعی کسی نے ایزا دی، چاہے وہ کتنا بڑا علامہ ہو مفتی ہو، اس پر واجب ہے کہ وہ اس سے معافی مانگے. حقوق العباد کے معاملات جو ہیں وہ تو بندہ معاف کرے گا تبھی ہوگا نا، تو یہ ان کو چاہیے کہ معافی مانگے، ان سے ان کو راضی کرے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بھی رجوع کرے اور توبہ کرے، کیونکہ اللہ تعالی نے بھی اس کی اجازت نہیں دی. ظلم کیے ظلم ہے، کسی مسلمان پر بلا اجازت شرعی ایزا دینا مسلمان کو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. خادم ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے، بہت اچھا سلوک ہونا چاہیے، کہ یہ اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، قابل احترام ہیں. عام مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ان کی خدمت کیا کریں، ان کو بیچاروں کو نظرانے بھی نہیں دیتا. بے شک اماموں کو بھی دیں، مؤذنوں کو بھی دیں، مؤذن کی بھی کیٹیگری امام سے تو کم ہی ہوتی ہے، لیکن خادم کے بیچارے کی کیٹیگری بالکل ہی لو ہوتی ہے. تو ان کو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو نذرانے دیا کریں، ان کو تحفے دیا کریں، یہ بیچارے ان کی تنخواہ بھی کم ہوتی ہے. اچھا مزے کی بات ہے کہ ان تینوں میں، امام، مؤذن اور خادم، ان تینوں میں دیکھو نا تو خادم کی ڈیوٹی سب سے ہارڈ ہوتی ہے، سب سے ہارڈ ڈیوٹی ہوتی ہے، سب سے زیادہ وقت وہ کہیں آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے. وہ بیچارہ ہر وقت پڑا رہتا ہے، اس نے جھاڑوئیں لگانی ہوتی ہیں، اس نے پوچھے لگانے ہوتے ہیں، اس نے صفیں درست کرنی ہوتی ہیں، اس نے مائک درست کرنے ہوتے ہیں، سارے کام بیچارہ یہ کرتا ہے مسجد کے، اور تنخواہ سب سے کم اس کی، اور اوپر سے سب کی ڈانٹیں بھی کھائے. یہ بہت مظلوم طبقہ ہے مسجد کا خادم، میں اس کا ہمدرد ہوں، تو میری ہمدردی کا بھی مان رکھے، اور جہاں بھی آپ مسجدوں میں خادم کو پائیں ان سے اچھا سلوک کریں بیچاروں کے ساتھ، اور ان کے دل کی دعائیں لیں.
بارہ سر خون بڑھ گیا ہوگا بابا خادم ان کا آج.
مسجد کا خادم عظمت والا کوئی، اگر اختلاف ہے تو بولو، میں بیٹھا ہوں یار، کہ مسجد کا خادم، مسجد کی خدمت کو ذلت کا کام نہیں ہے، بڑی عظمت کا کام ہے.
ماشاءاللہ.
کیا بعید کہ کوئی صدقے دل سے مسجد کی خدمت کرے، اللہ اس پر راضی ہو جائے، اس کو اپنی ولایت سے سرفراز کر دے. اللہ کے گھر کی خدمت یار،
ماشاءاللہ،
کوئی اللہ کے گھر کی خدمت کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا. بلکہ امام کو چاہیے کہ وہ کبھی کبھی خادم کے ہاتھ سے جھاڑو چھین لے، وہ بے تکلفی میں کہ لاؤ آج میں اللہ کے گھر میں جھاڑو نکالوں گا. الحمدللہ میں تہدی سے نعمت کے لیے مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے مسجد نبوی میں جھاڑو لگائی ہے، الحمدللہ. مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی نا، اگرچہ چند لمحوں کے لیے. مسجد نبوی کی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں وہ ایک مخصوص طبقہ ہے کہ جو جھاڑو لگاتا ہے، ان کی بھی بڑی شان ہے. وہ ان کا ایک مخصوص طبقہ، مخصوص انداز میں وہ لکڑی میں بندھے ہوئے وہ جھاڑو ہوتے ہیں چوڑے سے، وہ ان کو وہ ایک قطار میں یوں چلتے ہوئے یہ جھاڑو لگاتے ہیں رات کے وقت، غالباً رات کے وقت لگاتے ہیں یا اور اوقات میں بھی لگاتے ہوں گے. اب میرے کو بھی جی چاہ، کیونکہ میں نے حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو وہ شعر سنا ہے اور یاد ہو گیا مجھے، وہ
خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں. تو میں نے مدینے کی گلیوں میں بھی جھاڑو لگائی ہے، وہی جو گلیوں میں جھاڑو دیتے ہیں ان سے لے کر ترکیب سے محبت سے کہ میں ذرا جھاڑو نکالوں گا، تو یوں برکت کے لیے. اور مسجد نبوی شریف میں ترکیب بنا کر ان سے لینا آسان نہیں، ان کے لیے سورس لگائی تھی میں نے، سورس لگا کر الحمدللہ مجھے جھاڑو انہوں نے دی، تو میں نے مسجد نبوی شریف میں بھی تھوڑی سی جھاڑو لگانے کی سعادت حاصل کی ہے. اس فیضان مدینہ میں جب یہ زیر تعمیر تھی تو جمعرات کو اجتماع ہوتا تھا، لیکن وہ زیر تعمیر تھا فیضان مدینہ، تو میں اور میرے بچے چھوٹے تھے، حاجی عبید رضا، پتہ نہیں بلال ان دنوں اتنے بڑے تھے یا نہیں تھے بھول گیا ہوں، حاجی عبید رضا کا تو یاد ہے کہ ہم لوگ وہ پلاسٹک کی تھیلیاں لیتے تھے اور یہاں وہ بالوں کے اور کچروں کے اور گچھے وغیرہ لڑکتے ہوتے تھے، ان کو پکڑ پکڑ کے ہم تھیلیوں میں ڈالتے تھے، پھر وہ دریاں پکڑ کے ہم لوگ مل کے بچھاتے تھے. یہ اسی فیضان مدینہ. تو الحمدللہ مسجد کی خدمت کرنے کے مجھے ان مانوں کر تھوڑی تھوڑی سعادت ملی ہے. تو اب یہ مسجد خادمین اس طرح تھوڑے تھوڑے میری برادری کے ہوئے نا، تو ہر ایک اپنی برادری کے اندر بھی تو کرتا ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا فرزینہ، اخلاق کا تہذیب